بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے. تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے, اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے, اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے, اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے, اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا, اور سائل کو جھڑک مت دینا, اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ زحا کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ میڈیم میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے, اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرمائیں گے. پھر خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد پروگرام گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرمائیں گے, اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخی. غزہ اور غرب اردن میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے, غزہ میں مزید 10 فلسطینی شہید. تل ابیب اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں یمنی فوج کے ڈرون اور میزائل حملے, لاکھوں صہیونی پناہ گاہوں کی جانب بھاگنے پر مجبور. میزائل پروگرام کے سبب ہم پر عائد پابندیوں کا کوئی جواز نہیں, پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کا بیان. ہندوستانی کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی کا حکومت کی پالیسیوں پر شدید حملہ. اور ایرانی فلم در آغوش درخت نے ہندوستان کے شہر چنئی میں منعقدہ 22 بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں بہترین فلم کا اعزاز حاصل کیا ہے. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. سہونی حکومت کی فوج نے شمالی غزہ پٹی میں واقع کمال ادوان اسپتال پر روبوٹ بم سے حملہ کیا ہے۔ سہونی فوجیوں نے غزہ جنگ کے 445ویں دن بھی اپنے وحشیانہ حملے جاری رکھتے ہوئے کمال ادوان اسپتال کو بھاری نقصان پہنچانے کے ساتھ ہی اسپتال کے 20 سے زیادہ مریضوں اور کارکنوں کو زخمی کر دیا۔ سہونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شمالی النصرات میں واقع الجدید کیمپ اور شمالی غزہ پٹی میں علیحدہ اسپتال کے اطراف میں بھی بمباری کی ہے، جبکہ غزہ کے مختلف علاقوں میں پچھلے چند گھنٹے کے دوران سہونی فوج کے حملوں میں کم سے کم 32 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ سہونی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر یلغار کر کے مجاہد فلسطینی نوجوانوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطینی نوجوانوں اور غاصب سہونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ صحاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سہونی فوجیوں نے طولکرم، قلقیلیا اور یتا سمیت غرب اردن کے مختلف علاقوں اور بیت لحم میں ادہیشہ کیمپ پر حملہ کر کے فلسطینیوں کے گھروں پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ فلسطینی میڈیا ذرائع کے مطابق غاصب سہونی فوجیوں نے طولکرم کیمپ کا محاصرہ کر لیا اور ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ فلسطینی استقامتی گروپوں نے بھی غرب اردن کے مختلف علاقوں پر سہونی فوجیوں کے حملوں کے جواب میں طولکرم کیمپ کے محاذوں پر سہونی فوجیوں کی گاڑیوں کے راستے میں کئی دھماکے کیے اور انہیں جانی نقصان پہنچایا۔ شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے شمالی النصرات کیمپ پر یاسین 105 راکٹوں سے سہونی فوج کے ایک کواڈ کاپٹر، ایک بختر بند گاڑی اور ایک مرکابہ ٹینک کو تباہ کر دیا، جبکہ 3 سہونی فوجیوں کو چاقو مار کر ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ سہونی حکومت نے مقبوضہ زمینوں پر ہنگامی حالت کا نفاذ 1 سال کے لیے بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 13 نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ زمینوں پر ہنگامی حالت کی مدت 2025 تک کے لیے بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ ہنگامی حالت کو غزہ میں جنگ جاری رہنے کی بنا پر بڑھایا گیا ہے۔ نسل کش اسرائیلی حکومت 7 اکتوبر 2023 سے امریکہ اور بعض دیگر مغربی ممالک کی حمایت سے غزہ پٹی اور غرب اردن میں بڑے پیمانے پر نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے اداروں کی خاموشی کی بنا پر ناجائز سہونی حکومت کی جنگی مشینری فلسطینی خواتین اور بچوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ یمنی فوج نے تل ابیب سمیت مختلف اسرائیلی ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ موصول خبروں کے مطابق یمنی فوج نے تل ابیب سمیت مختلف علاقوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی یمن سے کیے جانے والے میزائل حملے کی تصدیق کی ہے۔ یمن سے میزائل فائر کیے جانے کی وجہ سے خطرے کے سائرن بج اٹھے، جس کے نتیجے میں 20 لاکھ سہونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے وقت بہت سے سہونی زخمی ہوئے ہیں۔ سہونی میڈیا نے خبر دی ہے کہ یمن سے میزائل داغے جانے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ کی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ دریاسنا یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ سرزمین فلسطین کے مظلوم عوام اور مجاہدین کی حمایت اور ان کے خلاف غزہ میں جاری سہونی حکومت کے مظالم کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے علاقے اسقلان میں سہونی حکومت کے ایک فوجی ٹھکانے کو یافا ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل سری نے واضح کیا کہ پہلی کارروائی میں مقبوضہ اسقلان جبکہ دوسری کارروائی میں مقبوضہ یافا علاقے میں اسرائیلی حکومت کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ غزہ کے خلاف سہونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں یمن کی انتقامی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ مہینوں میں غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کی مزاحمت کی حمایت اور طوفانہ لقصہ آپریشن کے فریم ورک میں یمنی فوج نے بحرۂ احمر اور آبنائے باب المندب میں متعدد سہونی بحری جہازوں یا مقبوضہ علاقوں کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں دنیا کے مختلف ملکوں بشمول یورپ اور امریکہ میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اٹلی کے شہر میلان میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر مظلوم فلسطینیوں خاص طور پر غزہ کے باشندوں سے یکجہتی کا اعلان کیا۔ اطالوی مظاہرین نے ساتھ ہی نہتے اور مظلوم فلسطینی شہریوں پر غاصب اسرائیل کے وحشیانہ مظالم کی مذمت کی۔ ان مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا۔ یورپ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بھی ایکس سوشل نیٹ ورک پر تصاویر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ناروے کے شہر کرسٹیانسان میں فلسطینی حامی کارکنوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کے فلسطینی بچوں کا اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں قتل عام کیے جانے کی مذمت کی۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے عوام نے بھی فلسطینی پرچم ہاتھوں میں لے کر فلسطین کی آزادی کے نعرے لگائے اور غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں نہتے فلسطینی شہریوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر القدس نیوز چینل نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر تصاویر شائع کر کے خبر دی ہے کہ فلسطین کے حامیوں نے سویڈن کے شہر اپسالا میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں غزہ میں قتل عام ہونے والے فلسطینی بچوں کی یاد میں ایک مظاہرہ کیا۔ شدید برف باری کے باوجود سویڈن کے عوام فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے اور کفن پوش بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیل مخالف مظاہرے کیے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں بھی فلسطین کے حامیوں نے ایک مظاہرہ کیا اور صہیونی حکومت کو ہتھیار بھیجنے اور غزہ کی پٹی میں نسل کشی کی جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے عوام نے بھی مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں شہریوں کے خلاف اسرائیلی بربریت اور ان کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ترکی کے شہر استنبول میں بھی فلسطین بالخصوص غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں ایک زبردست ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی کے شرکا نے عالمی برادری سے غزہ کی پٹی میں نسل کشی کے خاتمے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مراکش کے دارالحکومت رباط کے عوام نے بھی صہیونیوں کے ہاتھوں مجرمانہ نسل کشی کے خلاف غزہ کے عوام کی استقامت کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ میزائل پروگرام کے سبب ہم پر عائد امریکی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے میزائل پروگرام پر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں پر اظہار مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے جو ہم پر پابندیاں عائد کی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان قطعی طور پر کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا کہ اس کا ایٹمی پروگرام جارحیت کا شکار ہو جائے۔ اس کا مقصد صرف پاکستان کی دفاعی قوت میں اضافہ کرنا ہے۔ یعنی اگر پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہم اس کا دفاع کر سکیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے دفتر خارجہ نے اس معاملے میں بھرپور جواب دیا ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ یہ پروگرام نہ میرا ہے نہ کسی پارٹی کا، یہ 24 کروڑ عوام کا پروگرام ہے جو انہیں بہت عزیز ہے۔ اس پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اس کا دوست ملک ہے، لیکن پاکستان کے عوام اور سیاسی و مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، بلکہ وہ دوستی کے لبادے میں پاکستان سے دشمنی کر رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی بھی شعبے میں ترقی کرے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں راستوں کی بندش سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں، جس کی وجہ سے احتجاجی مظاہرین کا دھرنا جاری ہے۔ لوئر کرم ضلع میں گزشتہ 2.5 ماہ سے سڑکیں اور ٹرانسپورٹ بند ہے۔ علاقے میں ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت برقرار ہے اور راستوں کی بندش سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں، جبکہ شہریوں کی جانب سے شدید سرد موسم میں بھی 5 دن سے دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین نے کشیدگی پر فوری قابو پانے اور حالات معمول پر لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب قرم میں 77ویں کشیدگی 77ویں دن کشیدگی برقرار ہے اور صورتحال معمول پر نہیں آ سکی۔ صدر ٹریڈ یونین پارا چنار حاجی امداد کے مطابق مین شاہراہ اور افغان سرحد سمیت تمام راستے بند ہیں، جبکہ خوراک اور روزمرہ استعمال کی اشیاء ختم ہونے کے باعث بازار بند ہیں۔ ریسٹورنٹ، تندور سمیت دیگر دکانوں کی بندش سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا حکومت نے کرم کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے ریلیف ایمرجنسی کی منظوری دی تھی اور زمینی راستے کی بحالی کے لیے اسپیشل پولیس فورس بنانے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ گزشتہ روز وزیر اعلی علی امین گنڈاپور نے صوبائی کابینہ کے اجلاس کے دوران منافرت پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ایف آئی اے کے ذریعے نشاندہی کی جائے گی اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے دہلی کی ایک سبزی منڈی کا دورہ کرتے ہوئے مہنگائی کے تعلق سے حکومت کی پالیسیوں پر شدید حملہ کیا اور کہا ہے کہ ضروری اشیاء کی قیمتیں قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اور حکومت سو رہی ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی نے سبزی منڈی جا کر لوگوں سے بات کی اور کہا کہ حکومت مہنگائی پر قابو نہیں پا رہی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ راہل گاندھی نے دہلی میں سبزی منڈی کے اپنے حالیہ دورے اور گھریلو خواتین کے ساتھ بات چیت کے بارے میں اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔ اس میں خواتین نے کھانے پینے کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اپنی مشکلات بیان کی ہیں۔ راہل گاندھی نے اس کے ساتھ ہی اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ میں ایک مقامی سبزی منڈی گیا اور گاہکوں کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے میں نے دکانداروں سے یہ جاننے کے لیے بات کی کہ کس طرح عام لوگوں کا بجٹ خراب ہو رہا ہے اور کس طرح مہنگائی نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ کانگریس کے لیڈر نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا ہے کہ لوگ بڑھتی ہوئی قیمتوں سے جدوجہد کر رہے ہیں اور روزمرہ کی ضروریات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہیں۔ راہل گاندھی نے اس مہنگائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگ کیا کھائیں گے اور کیا بچائیں گے۔ روسی فوج نے یوکرین کے دونسک اور اس کے بعض شہروں اور علاقوں میں غیر معمولی پیش قدمی حاصل کی ہے۔ یورو نیوز ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ روسی فوج دونسک کے علاقے میں مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے اور پوکروفسک کی جانب آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ کوراخوف شہر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی کوراخوف میں واقع ترودو اور اوسپنیوں کا کالونیوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یوکرین کی آپریشنل فورس کے ایک گروپ خورتیت سیاکی فورسز نے سخت جنگ کے بعد اس علاقے سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ یورو نیوز نے آخر میں کہا ہے کہ ماسکو کو مشرقی یوکرین میں روس کی غیر معمولی پیش قدمی کی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ ایرانی فلم در آغوش درخت نے ہندوستان کے شہر چنئی میں منعقدہ 22ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں بین الاقوامی سینما کی بہترین فلم کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ایران کے اسلامی ثقافت اور مواصلات کے ادارے نے 12 سے 19 دسمبر تک ہندوستان کے شہر چنئی میں منعقد ہونے والے 22ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں ایرانی فلموں در آغوش درخت، عطر آلود، سیما کی نامکمل داستان اور کیپٹن کی نمائش کی گئی۔ اس بین الاقوامی فیسٹیول میں اسلامی جمہوریہ ایران کو فیسٹیول کے مرکزی ملک کے طور پر منتخب کیا گیا اور در آغوش درخت اور سیما کی نامکمل داستان نے مقابلے میں حصہ لیا۔ بین الاقوامی سیکشن میں در آغوش درخت نامی فلم کو بہترین فلم کا ایوارڈ اختتامی تقریب میں ممبئی میں ایران کے کلچر ہاؤس کے سربراہ محمد رضا فاضل نے وصول کیا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی. اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں.
جی وعلیکم، چلتے ہیں ان کی خدمت میں.
جی ڈاکٹر صاحب، امریکہ نے پاکستان کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں جس پر پاکستانی حکام کے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں. ان پابندیوں کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے خود ابھی خبروں میں بھی سماعت فرمایا کہ خود پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے جو امریکہ کی طرف سے حالیہ پابندیاں لگائی ہیں، اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جوہری پروگرام 24 کروڑ عوام کا ہے. پاکستان کے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. پاکستان کا جوہری پروگرام جارحیت نہیں، دفاع کے لیے ہے. اور ہم پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں. یعنی یہ پاکستان کے وزیراعظم کا موقف ہے. اس سے پہلے پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس سے زیادہ سخت انداز سے ان پابندیوں پہ اعتراض کیا تھا، اور خود زہرہ بلوچ جو پاکستان کی وزارت خارجہ کی سپوکس مین ہے، ترجمان ہیں، انہوں نے اس کو تعصب پہ مبنی اور سیاسی اہداف کے حامل یہ پابندیاں قرار دیا تھا. اور یوں بھی اگر ہم امریکہ کی جو پابندیوں کی سیاست ہے اس پہ اگر ایک مختصر اور ایک سرسری ایک نگاہ ڈالیں تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہونے کے ناطے، ایک بڑی طاقت ہونے کے ناطے، اور سلامتی کونسل میں ویٹو پاور ہونے کی بنیاد پر اپنے بعض ہتھیاروں کو سیاسی طریقے سے استعمال کرتا ہے. اور یہ جو پابندیاں ہیں یہ بھی ایک سیاسی ہتھیار ہیں. البتہ اب تو یہ پابندیاں جو ہے وہ کئی قسم کی ہیں. اس میں آپ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو بعض فوجی نوعیت کی ہیں، بعض اقتصادی نوعیت کی ہیں، بعض ہیومن رائٹس سے متعلق سینکشنز ہیں. لیکن ان کا اگر ہم ایک تاریخی جائزہ لیں تو یہ سب کی سب جو ہیں وہ امریکہ کی دوغلی اور منافقانہ پالیسیوں کا ایک ریزلٹ ہے. کیونکہ اگر تو سب کے ساتھ برابری اور مساوات کا رویہ رکھا جائے تو پھر تو کوئی اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ یہ سینکشنز اور یہ پابندیاں ایک خاص فائدے کے لیے ہیں یا اس عالمی قوانین کے مطابق ہیں یا ان کو ہم امن و امان کے لیے ہیں یا دنیا میں امن کے فروغ کے لیے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. جب کوئی امریکہ کا مخالف ہو یا امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہ ہو یا امریکہ کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس پر تو فوراً جو ہیں وہ اقتصادی پابندیاں بھی عائد کر دی جاتی ہیں اور فوجی پابندیاں بھی عائد کی جاتی ہیں اور انسانی حقوق کے بھی نام پہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں. لیکن وہ جو ان کے اپنے حکمران ہیں یا جن کے جو ان کے اپنے ایجنٹ ہیں یا ان کے اپنے ٹاؤٹ ہیں یا جو ان کے ہی اشاروں پہ حکومت کر رہے ہیں، وہ جو مرضی کرتے رہیں، وہ انسانی حقوق کی پامالی کے آخری درجے پر بھی فائز ہو جائیں، وہ ایٹم بم بھی بنا لیں، وہ ایٹم بم استعمال بھی کر لیں، وہ غزہ جیسے شہروں کو، غزہ جیسے علاقوں کو 40-50 ہزار افراد کو شہید کر دیں تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، نہ ان کے ایٹمی پروگرام پہ کوئی آواز اٹھائی جائے گی، نہ ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ کوئی پابندی عائد کی جائے گی. نہیں، وہ چونکہ اپنے ہیں، انہیں آزادی ہے، وہ چاہے جو مرضی کرتے پھریں، ان پر نہ کوئی پابندی عائد ہوگی، نہ ان کے خلاف کوئی مذمتی قرارداد پاس ہوگی، اور نہ ان کے خلاف ہونے والے کسی عالمی ادارے کے فیصلے کو نافذ ہونے دیا جائے گا. تو یہ وہ امریکہ ہے, یہ امریکہ کا حقیقی چہرہ ہے جو اپنے آپ کو جمہوری چہرہ بنا کے پیش کرتا ہے, جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمدار بنا کے پیش کرتا ہے, جو اپنے آپ کو دنیا میں امن کی برقراری کے لیے ایک بڑے محرک کے طور پہ پیش کرتا ہے. تو یہ اس کی منافقانہ پالیسیاں ہیں, یہ اس کی دوغلی پالیسیاں, اور یہی پالیسیاں اس کی پاکستان پر بھی ہیں. یعنی پاکستان کے عنوان سے بھی جہاں کہیں پہ بھی پاکستان امریکہ کی بات ماننے پہ لیت و لال سے کام لیتا ہے, تھوڑا تاخیر سے کام لیتا ہے, یا فرض کریں انکار سے کام لیتا ہے, تو پھر اس پہ فوری طور پہ سینکشن لگا دی جاتی ہیں. اور جو ہی وہاں سے مثبت پیغام آتا ہے پاکستان سے, اسلام آباد سے, تو وہ سینکشنز, وہ پابندیاں, ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے. اس وقت بھی جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ بھی بیلسٹک میزائل کے عنوان سے ہیں, کہ یہ بیلسٹک میزائل جو ہیں ان کی رینج زیادہ ہے اور یہ دور مار ہیں, تو اس لیے پاکستان کی چار ایسی کمپنیوں کو جو ہے وہ سینکشنز کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے, کہ جو ان میزائل کی لانچنگ میں, ان کی ساخت میں یا کسی انداز سے بھی مددگار ہیں, تو اس کو امریکہ نے اپنے غصے اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان پہ پابندی عائد کر دی ہے. اس وقت اگر پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی میں دیکھیں تو دو میزائل ایسے ہیں کہ جن کی رینج, جسے آپ کہتے ہیں کہ لانگ رینج میزائل ہیں, ایک شاہین سے ہے, یعنی شاہین تین ہے کہ جس کی رینج 2740 کلومیٹر ہے. دوسرا جو ہے وہ ابابیل نام کا ایک میزائل ہے جو پاکستان نے بنایا, اس کی رینج البتہ اس سے کم ہے, 2200 ہے, لیکن اس پہ وار ہیڈز, یعنی ایٹمی وار ہیڈز دینے کی استعداد اور صلاحیت جو ہے وہ شاہین تین سے بھی زیادہ ہے. بہرحال اس وقت تو یہ بہانہ بنایا گیا ہے کہ یہ دور مار ہیں اور 2000 سے زیادہ ہیں, اور اگر یہ 3000 تک ہو جائیں تو یہ خود امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ جو رائے بنتی ہے, جس پہ کافی سارے سیاسی تجزیہ نگاروں نے اشارے کیے ہیں, بالخصوص پاکستان کی ایک سابق وفاقی وزیر ہیں اور کئی تھنک ٹینکس کی وہ سربراہ بھی رہی ہیں, محترمہ ڈاکٹر شیری مزاری, انہوں نے اس پابندی پہ بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا اور ان کا کہ یہ پابندیاں کسی اور وجہ سے نہیں ہے بلکہ پاکستان پہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ پاکستان پہ اتنا پریشر ڈالا جائے کہ کل جب وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو, سرکاری طور پہ تسلیم کرنے کی بات ہو, تو اس پریشر کے نتیجے میں پاکستان مجبور ہو کر اسرائیل کو تسلیم کر لے, اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ظاہر ہے جب پاکستان تسلیم کر لے گا تو کچھ اور ممالک کے لیے بھی راستے کھل سکتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر شینی مزاری کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو میزائل کے نام پہ جو پابندیوں کا پھر سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ عام پابندیاں نہیں ہیں بلکہ اس کے پیچھے جو بڑے آداب ہیں ان میں غاصب صہیونی حکومت کو سرکاری طور پہ تسلیم کرنے کا بھی ایک ایشو ہے. البتہ اور بھی جو حکام ہیں انہوں نے بھی اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے, خود پرائم منسٹر سے لے کے عام جو چھوٹی سطح کے بھی جو پاکستان کے حکام ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں, عوام کے اندر بھی اس کے خلاف بڑا شدید قسم کا رد عمل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ بات زبان زد خاص و عام ہو رہی ہے کہ امریکہ بظاہر تو پاکستان کو اپنا اتحادی سمجھتا ہے اور نان نیٹو الائی بھی سمجھتا ہے, لیکن وہ دوسرے اپنے حواریوں کے کسی میزائل پہ, کسی ایٹمی پروگرام پہ, کسی ہتھیار پہ اس کو کوئی پابندی عائد نہیں کرتا, لیکن پاکستان کو اس نے نشانے پہ لیا ہوا ہے. البتہ میں تو یہاں پہ تھوڑی سی اگر اشارہ کرتا چلوں کہ یہ سینکشنز کی پابند جو تاریخ ہے وہ آج سے نہیں ہے یا چند دن پہلے سے نہیں ہے, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ترتیب وار دیکھیں تو پہلی دفعہ جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں پاکستان کے خلاف, اور وہ بھی فوجی نوعیت کی تھیں, وہ 1965 میں لگائی گئی تھیں, جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی تو اس میں پاکستان کو اس لیے پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ بعض امریکی ہتھیار جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. 1965 کے بعد 1971 میں پھر جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی تو پھر اس میں وہی ماضی کی پالیسی کو اپنایا گیا اور پاکستان پہ پابندیاں عائد کی گئیں. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں 1977 میں, جب پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے کوئی تھوڑی سی پیش رفت دکھائی تو اس وقت اقتصادی اور فوجی دونوں پابندیاں جو ہیں وہ 1977 میں 1977 میں لگائی گئیں. پھر اسی سلسلے کو اگر دیکھیں تو 1979 میں پھر کچھ مزید اقتصادی اور فوجی پابندیاں عائد کی گئیں. 1990 میں بھی اسی طرح جو ہے وہ اقتصادی اور فوجی پابندیاں عائد کی گئیں. پھر 1998 میں جب باقاعدہ پاکستان نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تو اس وقت 7 مختلف اقسام کی سینکشنز جو ہیں وہ پاکستان پہ عائد کی گئیں. 99 میں بھی ایسے ہوا, 99 کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور 2021 میں یعنی 2021 میں 13 پاکستانی کمپنیوں کو جو ہے وہ سینکشنز کا نشانہ بنایا گیا. 2023 میں ہم دیکھتے ہیں تو 3 چینی کمپنیاں تھیں ان کو سینکشنز کا نشانہ اور ان پہ اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں. 2024 میں اسی سال یعنی اکتوبر 2024 سے ابھی تک ہم دیکھتے ہیں تو 3 دفعہ جو ہے مختلف طرح کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے کہ جو جب بھی پاکستان کی طرف سے ہلکا سا کوئی مزاحمت ہوتی ہے, امریکہ کی بات ماننے سے انکار کا کوئی ایک معمولی سا بھی ایک اشارہ ملتا ہے تو فوراً وہاں سے جو ہے وہ پابندیوں کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے اور پابندیوں کے استعمال سے اس کی امریکہ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس روب میں لا کے, اس دبدبے میں لا کے, اس پریشر میں لا کے پھر جو ہے وہ پاکستان سے مرضی کے فیصلے لیے جائیں, ان کو مرضی سے ان کو استعمال کیا جائے, ان کے پالیسیوں پہ اثر انداز ہوا جائے, ان کی داخلی پالیسیوں پہ, ان کی خارجی پالیسیوں پہ. تو یہ اس وقت صورتحال ہے, اس لیے شاید پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کے میزائل ٹیکنالوجی یا ایٹمی پروگرام کے بارے میں وہ کسی طرح کی سینکشنز لگائیں. اور اس وقت اس مسئلے پہ پاکستان کی حکومت, اپوزیشن اور عوام ایک ہی پیج پہ ہیں, وہ امریکہ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے اور ان امریکہ کے خلاف اس وقت پاکستان کی نفرت میں اس فیصلے کے بعد مزید اضافہ ہی ہوا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سیاسی ترین گفتگو کے لیے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ ہے زلف گرا گیر کرو, گیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو اپنا مسکن، یہیں تعمیر کرو کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو تصویر کرو رخ سے ایک بار اٹھا دو صفِ نور کی تفسیر کرو مصحفِ نور کی تفسیر کرو تصور پہ حقیقت کا گمان میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو تعبیر کرو میں تصور میں قدم بوس ہوا درگزر میں تقصیر کرو درگزر میری یہ تقصیر کرو ہر گھڑی وہ تصور میں علیم ہر گھڑی وہ تصور میں علیم نقش دل پر وہی تصویر کرو نقش دل پر وہی تصویر کرو سایہ زلف گرا گیر کرو سایہ زلف گراگیر کرو.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین، انسان علم حاصل کرتا ہے، بہت سی باتیں سیکھتا ہے، لیکن جلد ہی بھول جاتا ہے یا مرنے کے بعد اپنے ساتھ قبر میں لے جاتا ہے. علم کو محفوظ کرنے اور دوسروں کو اس سے فیض یاب کرنے کے بارے میں فرزند رسول حضرت امام حسن السلام ارشاد فرماتے ہیں، علم حاصل کرو اور اگر تم اس کو حفظ نہیں کر سکتے تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو. جو جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے خدا بھی اتنا ہی اس سے نزدیک ہوتا ہے. جو جس قدر خدا کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہے خدا بھی اسی طرح اس کے سوال کو سنتا ہے. اللہ نے دنیا کی ہر چیز کو انسان کے لیے خلق کیا، ہر چیز اپنی جگہ بنی نوع انسان کی خدمت میں مصروف ہے. اگر یہ انسان اپنے خدا کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے اور اس مقام پر پہنچے کہ اسے فنا فی اللہ کہا جائے تو خدا ہر چیز کا اختیار بھی اس انسان کو دیتا ہے. جس نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کی اللہ ہر چیز کو اس کا مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہے. انسان اس دنیا کے معمولی سے حاکم اور فرما روا کی عظمت کے سامنے لرزہ براندام ہو جاتا ہے اور اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے. اگر یہی انسان خدا کی عظمت اور جلالت کا صحیح تصور کر سکے تو یقیناً یہ تصور اس کے جسم و روح پر اثر انداز ہوگا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے سامنے اچھی حالت میں جائے، ظاہری وضع قطع صحیح ہو اور اچھا لباس زیب تن کیا ہو. یہی وجہ ہے کہ محبوب حقیقی کے سامنے پیش ہونے کے لیے انہی باتوں کی تاکید کی گئی ہے. ابن خیسمہ کہتے ہیں کہ امام حسن السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنا بہترین لباس زیب تن کیا کرتے تھے. حج اور زیارت خانہ خدا دراصل اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات ہے. محبوب حقیقی سے عشق جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس سفر میں آنے والی مشکلات اس کے لیے خوشگوار اور پرلطف ہوں گی. چنانچہ امام محمد باقر السلام سے روایت ہے کہ امام حسن السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچوں کہ میں نے اس کے گھر کی زیارت کے لیے پیدل سفر نہ کیا ہو. مسجد کی جانب قدم بڑھاتے ہی انسان کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. خدا کی نظر اس کے شامل حال ہونے لگتی ہے. جب ایسا ہو تو یہ بہترین وقت ہے کہ اپنے پروردگار سے کچھ مانگا جائے. ابن شہر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن جب بھی مسجد دروازے پر پہنچتے تو سر بلند کر کے یہ دعا کیا کرتے تھے، خدا تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے، اے احسان کرنے والے، ایک گناہگار تیری بارگاہ میں آیا ہے، اپنی خوبیوں کے سبب میری برائیوں سے درگزر فرما، اے صاحب کرم. ہر انسان زندگی کے کسی موڑ پر ایسے حالات میں گھر سکتا ہے کہ اسے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑے. ایسے موقع پر سائل کی ضرورت تو پوری کر دی جائے لیکن ساتھ ہی اسے ذلیل کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی خوشی کافور ہو جاتی ہے بلکہ ممکن ہے ذلت کی تلخی حاجت کی تلخی سے کہیں زیادہ اذیت ناک ثابت ہو. اس قسم پرسی اور نفسہ نفسی کے دور میں انسان اپنی چیزوں یہاں تک کہ اپنے رزق میں بھی اپنے ہم نو انسانوں کو شریک نہیں کرنا چاہتا ہے. امام حسن السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے اور وہیں پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. جب بھی آپ لقمہ لیتے تو ایک لقمہ کتے کے آگے ڈال دیتے تھے. میں نے دیکھا تو عرض کیا، مولا، اے فرزند رسول، کیا میں اس کتے کو دور کر دوں تاکہ آپ اطمینان سے کھانا تناول فرمائیں یا اسے چھوڑ دو؟ امام نے کہا، چھوڑ دو، مجھے اللہ سے شرم آتی کہ ایک جاندار میری چارب دیکھ رہا ہو اور میں تنہا کھانا کھاتا رہوں اور اسے نہ دوں. مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد جانے والا دراصل اللہ کا مہمان اور ظاہر ہوتا ہے. اہل مسجد اللہ کی زیارت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پر حق ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو تحفہ عطا کرے. اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے گزشتہ اسباق کو توجہ اور غور سے سنا اور پڑھا ہے تو اب آپ یقیناً فارسی میں مختصر اور سادہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فارسی کے مختصر اور سادہ جملے بولنا سیکھ گئے ہیں تو ہمیں آپ کی اس کارکردگی پر دلی مسرت ہے۔ آپ کو رامین اور محمد تو اچھی طرح یاد ہوں گے، دونوں تہران یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور ہاسٹل کے کمرے میں اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ رامین اور محمد اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ رامین کچھ تصاویر محمد کو دکھا رہا ہے۔ محمد ان تصویروں کو دیکھتا ہے اور رامین سے اس کے گھر والوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ تو آئیے حسب معمول سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کو ترجمے کے ساتھ دہراتے ہیں۔
پدرم،
میرے والد۔
جوان،
جوان یا نوجوان۔
ہم،
بھی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
مادرم،
میری والدہ۔
مادر،
والدہ۔
پسر،
بیٹا یا لڑکا۔
برادر،
بھائی۔
خواہر،
بہن۔
برادرم،
میرا بھائی۔
خواہرم،
میری بہن۔
دختر،
لڑکی یا بیٹی۔
چند تا،
کتنے یا کتنی مقدار اور عدد کے لیے۔
خانواده،
اہل خانہ، گھر والے یا خاندان۔
بزرگ،
بزرگ یا بڑا۔
پسر بزرگ خانواده،
خاندان کا بڑا بیٹا۔
تو ہستی،
تم ہو یعنی موجودگی کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔
من نیستم،
میں موجود نہیں ہوں یا میں نہیں ہوں۔
من ندارم،
میرے پاس نہیں ہے یعنی عدم موجودگی پر دلالت کرتا ہے یہ جملہ۔
میدانم،
مجھے پتا ہے، مجھے اس بات کا علم ہے، جانتا ہوں یا جانتی ہوں۔
کارمند،
ملازم۔
بانک،
بینک۔
کارمند بانک،
بینک کا ملازم۔
خواهر بزرگم،
میری بڑی بہن۔
پرستار،
نرس۔
خواهر کوچکم،
میری چھوٹی بہن۔
هنوز،
ابھی تک۔
مدرسه،
اسکول، مکتب، اور بالعموم مدرسے اسکول کے لیے بولا جاتا ہے۔ سامعین، اب توجہ سے محمد اور رامین کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ محمد تصاویر کو دیکھتا ہے اور رامین سے سوال کرتا ہے۔
این آقا کیست؟
یہ صاحب کون ہیں؟
ایشان پدرم است،
یہ میرے والد ہیں۔
او پدرت جوان است،
واہ آپ کے والد تو جوان ہیں۔
بله پدرم جوان است، این خانم هم مادرم است۔
جی ہاں، میرے والد جوان ہیں، یہ خاتون میری والدہ ہیں۔
این پسر کیست؟
یہ لڑکا کون ہے؟
این پسر برادرم است،
یہ لڑکا میرا بھائی ہے۔
این دختر خواهرت است،
یہ لڑکی تمہاری بہن ہے۔
بله این دختر خواهرم است.
ہاں یہ لڑکی میری بہن ہے.
شما چند تا خواهر و برادرید؟
آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟
من یک برادر و دو خواهر دارم.
میرا ایک بھائی اور دو بہن ہیں.
تو پسر بزرگ خانواده ای؟
تم اپنے گھر کے بڑے لڑکے ہو؟
نه، من پسر بزرگ خانواده نیستم. برادرم پسر بزرگ خانواده است.
نہیں، میں گھر کا بڑا لڑکا نہیں ہوں، بلکہ میرے بھائی گھر کے بڑے ہیں.
من برادر ندارم. من فقط یک خواهر دارم.
میرا کوئی بھائی نہیں ہے. میری صرف ایک بہن ہے.
بله، میدانم که تو یک خواهر داری.
ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری ایک بہن ہے.
برادر تو چه کاره است؟
تمہارا بھائی کیا کام کرتا ہے؟
برادرم کارمند است. کارمند بانک.
میرا بھائی ملازم ہے. بینک کا ملازم.
خواهرت چطور؟
اور تمہاری بہن کیا؟
خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود.
میری بڑی بہن نرس ہے اور چھوٹی بہن ابھی اسکول جاتی ہے. سامعین، ایک بار پھر محمد اور رامین کی گفتگو کو بغور سنیے. توجہ کریں کہ فارسی زبان میں جملے بناتے وقت فاعل پہلے اور فعل آخر میں آتا ہے.
این آغا کیست؟
ایشان پدرم است.
اوه، پدرت جوان است؟
بله، پدرم جوان است. این خانم هم مادرم است.
این پسر کیست؟
این پسر برادرم است.
این دختر خواهرت است؟
بله، این دختر خواهرم است.
شما چند تا خواهر و برادرید؟
من یک برادر و دو خواهر دارم.
تو پسر بزرگ خانواده ای؟
نه، من پسر بزرگ خانواده نیستم. برادرم پسر بزرگ خانواده است.
من برادر ندارم. من فقط یک خواهر دارم.
بله، می دانم که تو یک خواهر داری.
برادر تو چه کاره است؟
برادرم کارمند است. کارمند بانک.
خواهرت چطور؟
خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود.
عزیز سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اور آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. امید ہے کہ آج کے پروگرام کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. آج کا ایران.
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت اور یوم خواتین کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایرانی خواتین کے مختلف طبقوں سے ملاقات کی. آج کے پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ